طاہرہ نے کیسا مکان بنانے کی اجازت دی ہے. اب چلہ آباد سے لے کے جب میں ملتان تک جاؤں گا تو ہر ہر قدم پہ فرشتے اعزاز اکرام کے طور پہ پروں کو بچھائیں گے اور ساری مخلوق دعا میں لگ جائے گی, حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں اور چوٹیاں دلوں میں دعا کریں گے. آخر دنیاوی کاموں کے لیے شجاباد جاتے کہ نہیں جاتے, ملتان جاتے نہیں جاتے شجاباد والے؟ تو علم کو سیکھنے کے لیے جہاں تک جائیں گے, علم کو سیکھنے کے لیے جہاں تک جائیں گے وہاں تک ثواب ملتا رہے گا. تو ہر چیز کو سیکھیں علماء سے پوچھ پوچھ کے, یعنی کہ زمین میری پیسہ میرا جیسا جی چاہے مکان بنا لو. مکان کو نہیں منع کیا شریعت نے کہ مکان نہ بناؤ, کیسا بناؤ یہ علماء سے سیکھیں. خیال بھی نہیں آئے کہ کبھی پوچھے کہ بدترین کمائی وہ ہے, بدترین پیسہ وہ ہے جو مٹی اور گارے پہ لگ جائے, الا یہ کہ ضرورت کا ہو. جب علماء سے پوچھیں گے تو انشاءاللہ اس وعید میں نہیں آئیں گے, ضرورت کا ہی مکان بنے گا. کشادہ مکان کو نہیں منع کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کشادہ مکان کی دعا سکھا رہے. مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ سے کوئی اپنے مکان کی تنگی کی شکایت کرتا نا, مکان نہ ہونے کی, تو مولانا کہتے ہیں وضو کے درمیان کی دعا ہے نا, اللہم اغفر لی ذنبی ووسّع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, اس کو پڑھو اللہ کشادہ مکان عطا فرمائے. دعا سکھے اللہ مجھے کشادہ مکان عطا فرمائے. لیکن وہ مکان جس کو بنا کے آگے عجب اور تکبر میں مبتلا ہو جائے اور جس مکان میں اللہ کے حکم ٹوٹے رہے ہوں, اس لیے سیکھیں گے. اب مکان بنا لیا, اب لوگوں سے پوچھیں کہ اس مکان میں کیا سامان رکھوں, کیا سامان رکھوں. کئی چیزیں گھر میں ایسی ہیں جو اللہ کو ناراضگی کا ذریعہ بنتی ہیں, اس گھر پہ اللہ کی رحمت نہیں نازل ہوتی, اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جن کے اندر ایسے خرافات ہوں. اب لوگوں سے پوچھیں, اب اپنے گھر کو اللہ کی رحمتوں سے ہم نے دور کر دیا, اللہ کی رحمتیں کس راستے سے آتی ہیں؟ کہا جب مکان بناؤ تو اس میں ایک کمرہ مہمانوں کی نیت سے بھی بنا لو, کہ مہمان نوازی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, مہمان نوازی حضور کی سنت. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنے مکان کے چار دروازے بنائے کہ جس دروازے سے مہمان کو سہولت ہو آ جائے, کیونکہ مہمان نوازی یہ سنت ہے. اور سب سے کہتے پہلے میں مہمان نوازی ابراہیم علیہ السلام نے شروع کی, بہت بڑے مہمان نواز تھے. اور بعض جگہ آتا ہے کہ مہمان کو تلاش کرنے کے لیے دو دو میل تک پیدل جاتے تھے, کہ کبھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا اور مہمان کی خدمت اپنے ہاتھ سے کرتے تھے. حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کس صفت کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا, خلیل اللہ تھے نا اللہ کے دوست, اس صفت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا, جبریل علیہ السلام سے پوچھا. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی صفت مہمان نوازی کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا. تو جو اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے مہمان نوازی کا, تو مکان بنائے تو اس کمرہ مکان ایک مہمان کی, کہ جب مہمان کسی کے گھر آتا ہے تو اللہ کی رحمت کو لے کے آتا ہے. کہتے جبریل علیہ السلام پہلے مہمان کا رزق لے کے آتے ہیں, اس کے ساتھ میزبان کا بھی لے کے آتے ہیں اس کے گھر میں. اور جب مہمان کسی کے گھر آتا ہے اللہ کی رحمت کو لے کے آتا ہے, اور جب جاتا ہے تو گھر والوں کے گناہوں کو سمیٹ کے ساتھ لے جاتا ہے. عجیب بات, آئے تو اللہ کی رحمت کو لے کے آئے اور جائے تو گھر والوں کے گناہوں کو سمیٹ کے ساتھ لے جائے. اس مہمان نوازی سے گھر والوں کے گناہ معاف ہو جاتے. اس لیے جتنے مہمان آتے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے مہمان ہوتے. اگر آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تو آپ صحابہ کو ترغیب دیتے, آپ کی ترغیب پہ دو مہمانوں کو لے جاتا, کوئی چار کو لے جاتا, کوئی آٹھ کو لے جاتا. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ 80-80 مہمانوں کو گھر لے جاتے, 80-80 مہمان. اس لیے بھائی ہم بھی اس صفت کو گھر میں زندہ کریں اور گھر کی عورتوں کو ذہن بنائیں کہ بھائی مہمان کو اپنے ہاتھ سے روٹی پکا کے کھلائیں گی تو اللہ کتنے راضی ہوں گے, اور جس کے پیٹ میں جائے گا اس میں کوئی اللہ والا نکلا, اس کے دل سے دعا نکلی تو پکانے والی عورتوں کے مغفرت کا سامان ہو گیا. کاش کہ ہماری ابھی یہ فضا بن جائے کہ جتنے مہمان آئے وہ ہمارے گھر کے مہمان ہوں۔ کراچی میں کوئی مہمان آئے اور وہ ہوٹل میں کھانا کھائے تو کراچی والوں کے ماتھے پہ کالا ٹیکا ہے۔ ملتان میں کوئی مہمان آئے اور ہوٹل میں کھائے یہ ملتان والوں کے ماتھے پہ کالا ٹیکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جو مہمان آتا وہ حضور کا مہمان ہوتا اور پھر آپ کو صحابہ میں تقسیم۔ اس فضا کو پھر سے بنائیں تو رحمتیں آئیں گی مہمان نواز، پھر یہ سارے ہوٹل بند ہو جائیں گے۔ اگر مہمان نوازی کی سنت کو زندہ کر دی تو ہر چیز کو علماء سے پوچھے۔ تو ایک مثال دی مکان کی، 24 گھنٹے کی زندگی کو علماء سے پوچھ پوچھ کے، اور اللہ حضرت جو ہمارے پیدا کرنے والے، جو ہمارے پالنے والے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والے، اس اللہ کی محبت اس دل کے اندر آ جائے اور رچ جائے اور بس جائے، اس کے لیے ایک مجرب چیز ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر کہ جب تک بندہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے اس کے ہونٹ اللہ کی یاد میں ہلتے ہیں، اللہ پاک اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب تک بندے کے ہونٹ اللہ کی یاد میں ذکر میں ہلتے ہیں اللہ پاک اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو آدمی ایسا عادت بنا لے، مزاج بنا لے کہ ہاتھ سے کام بھی کرتا رہے اور زبان سے اللہ کا ذکر بھی ہوتا رہے، ایسی عادت ہے کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہو تو آسمان اور زمین کے درمیان کی ساری خلا جو ہے نیکیوں سے بھر جاتی ہے، بھر جاتی ہے نیکی ایک دفعہ سے۔ تو اللہ کو پیارے پیارے ناموں سے یاد کریں، اس کے لیے کم از کم ایک تسبیح سوئم کلمے کی، ایک درود شریف کے، استغفار کی، صبح اور شام وقت نکال کے توجہ، دھیان اور یکسوئی سے۔ ذکر سے جو مقصود ہے اللہ کا دھیان، وہ اس وقت حاصل ہوگا جب ہم ذکر کا وقت مقرر کریں، اور اللہ کا توفیق دے تو جگہ بھی مقرر کریں۔ جگہ کا بھی اثر ہوتا ہے، یہ جو ذاکرین ہوتے ہیں نا وہ ایک جگہ بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اللہ کے فضل سے دعوت کے کام میں پھرتے رہتے، کبھی چلہ ہے، کبھی تین چلہ ہے، کبھی ملکوں کے سفر ہے، کبھی شب جمع ہے، کبھی اجتماع ہے، کبھی جوڑ ہے، تو جب سفر ہو تو مجبوری اپنے مقام سے اگر ہو سکے تو جگہ بھی طے کر۔ ہر گھر میں ایک مسجد ہو جو گھر کی مسجد کہلاتی ہے، وہی ذکر، وہی تلاوت، وہی نوافل، وہی روزانہ کی تعلیم، وہی دعوت کا حلقہ، پھر کیفیات بنتی ہے۔ تو وقت مقرر کر کے کرے۔ جب آدمی وقت مقرر کر کے اپنے معمول کو کرتا ہے تو جب وہ وقت آ جاتا ہے نا تو اللہ پاک کو اپنے بندے کا انتظار ہوتا ہے کہ بندہ میرے پاس بیٹھے گا۔ دیکھیے میرے بھائی دوست بزرگ، ہر محبت کرنے والی کا ایک ارمان ہوتا ہے کہ محبوب کے ساتھ کچھ دیر تنہائی میں بھی میں رہوں۔ اگر مجمع میں رہے تو وہ مطمئن نہیں ہوتا، چاہے 10 دن بھی ساتھ رہے، جب تک کہ کچھ دیر کے ساتھ تنہائی نہ ملے۔ تو اللہ پاک بھی یہ چاہتے ہیں کہ بندہ کچھ دیر تو میرے پاس تنہائی میں بیٹھے، کچھ دیر تو بیٹھے، وہ بھی چاہتے ہیں اسے کچھ وقت مقرر کر لیتے ہیں۔ اور جو وقت مقرر کر لیتے ہیں تو جب وہ وقت آتا ہے تو اللہ پاک کہتے ہیں فرشتوں سے، میرے بندے کے عمل کے آنے کا وقت آ گیا، آسمانوں کے دروازے کھول دو۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ کسی کے عمل کے اوپر جانے کے لیے اللہ پاک فرشتوں سے دروازوں کو کھلوا رہے ہو۔ یہ اس پہ ہے کہ وقت مقرر کر کے کرے۔ کیا خیال ہے، آج سے کر لیں گے سب یا کل کریں گے؟ جو آج کر لیتا ہے وہ تو ہو جاتا ہے، اور اجتماع تو بہت آسان ہے، گھر کے مشاغل بھی نہیں ہے، کیونکہ کل تو کل تو پھر آج بن جاتی ہے، وہ پھر کل آ جاتی ہے۔ آج سے کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت۔ افضل ذکر جو ہے وہ قرآن ہے۔ ذکر کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، افضل ذکر قرآن، پھر اذکار مسنونہ، پھر ادعیہ معصورہ، پھر تسبیحات۔ صحابہ قرآن کی تلاوت کا ناغہ نہیں کرتے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کا ناغہ نہیں کیا ہے۔ حیات الصحابہ میں لکھا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سارے معمولات سے فارغ ہو کے، آپ کا ایک وقت متعین تھا آنے کا، مسجد میں آ کے وفود جو آئے ہوئے تھے تو ان کو دین سکھاتے۔ ایک دن آپ کو اپنے وقت مقرر سے آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، تو آپ صحابہ نے پوچھے، رسول اللہ، آپ کو دیر ہو گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے جو قرآن کی مقدار پڑھنے کی مقرر کی ہوئی وہ پوری نہیں ہوئی تھی، اور اس کو پورا کیے بغیر کسی کام کو میں اس کو ترجیح نہیں دے سکتا تھا۔ ذاتی تلاوت اتنی ضروری، اور ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے شان کے خلاف یہ بات ہے کہ اس پہ کوئی دن ایسا گزر جائے کہ اس نے قرآن نہ پڑھا ہو، یہ امتی کی شان کے خلاف. اس لیے دوست بزرگوں نیت کریے کہ آج کے بعد سے ہم بھی تلاوت کا ناغہ نہیں کریں گے اور آج سے ہی شروع کر دیں. ساتھیوں کے پاس قرآن ہوتے کسی لے کے اپنے پڑھ لیں، آج چاہے تھوڑا پڑھے لیکن روز پڑھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل پسند تھا جو پابندی سے کیا جائے. نیت تو ایک سپارے کی کرنی چاہیے غیر حفاظ کو، چاہے ابتدا پاؤ سے کرتے آہستہ آہستہ بڑھاتے بڑھاتے ایک تو لے جائے، اور جو غیر حافظ جو حافظ ہے وہ کم از کم تین سپارے پڑھا کرے. یہ حفظ کی قدردانی ہے، حفظ کی قدردانی. اسی طریقے سے جو صبح شام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار بتائے، مسنون اذکار ہیں، ان کی پابندی اور مختلف موقعوں پہ مختلف عمل پر جو آپ نے دعائیں پڑھی ہیں ان دعاؤں کا پڑھنا اور تسبیحات، ان کی پابندی، اور تھوڑی سی دیر روزانہ وقت نکال کے دعا مانگنا. یہ دعا عبادت کا مخز بھی ہے اور دعا خود بھی عبادت ہے. لیکن دعا جس کو دعا کہتے ہیں، اللہ پاک کو دعا میں اصرار پسند ہے. اصرار کہتے ہیں کہ چیز کو بار 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 مانگنا. ڈیڑھ دو منٹ کی دعا میں اصرار ہو سکتا ہے؟ بتائیے آپ. ہم نے ہر چیز کو مختصر کیا. امام صاحب پھر کہتے ہیں امام صاحب آپ نماز کے بعد لمبی دعا کرتے ہیں، مختصر کیا گیا. بیان کرنے والے سے چپ کہتے ہیں مختصر دعا مانگنا، تعلیم کرنے والے سے مختصر دعا مانگنا، ہر چیز کو مختصر. تو دعا ہی کیا جو مختصر ہو. چلو ٹھیک ہو، اجتماعی چیزیں مختصر ہو، انفرادی وقت میں تو گھنٹہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لگ کے دعا مانگے. میں نے ایک بزرگ کی زندگی پڑھی، وہ ایک دعا کو آٹھ آٹھ گھنٹے تک مانگتے تھے، آٹھ آٹھ گھنٹے تک، کیونکہ اللہ کو دعا میں اصرار پسند ہے. اصرار کہتے ہیں بار بار. اسی جگہ دعا کے آداب لکھے ہیں کتابوں میں، وہ ایک ادب یہ بھی لکھا ہے کہ ایک دعا کو کم از کم تین دفعہ مانگا جائے، کم تین دفعہ ایک دعا. تو ایسے ذرا لگ کے جم کے دعا مانگے. دعا کے ذریعے جو ترقی ہوتی ہے وہ عجیب ترقی ہوتی ہے، کیونکہ دعا خود عبادت ہے، دعا خود عبادت ہے. اور میرے بھائی دوست بزرگوں، ہم اللہ کا ذکر اتنا کثرت سے کرے کہ زبان سے کوئی اور چیز نہ نکلے، اللہ ہی کی یاد نکلے. کیونکہ سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز بھی یہ زبان ہی ہے. ایک صحابی پوچھے یا رسول اللہ، جو ہم زبان سے بول بولتے ہیں کہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا مواخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ جہنم میں منہ کے بل اوندھا گرا دینے والی سب سے بڑی چیز یہ زبان ہی تو ہے. کیونکہ زبان کا کام ہے چلنا، اگر صحیح چیز میں نہیں چلے گی تو یہ غلط چیزوں میں چلے گی، یہ خاموش رہ نہیں سکتی، اس کا کام ہی ہے چلنا. ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے زبان کو باہر نکال کے ہاتھ سے مروڑ رہے تھے، اتنا حضرت عمر تشریف لے آئے، کہ نائب رسول آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ اس زبان نے مجھے بڑا نقصان پہنچایا ہے، اس کو قابو کر رہا ہوں. کبھی کبھی اپنے منہ میں کم کر رکھ لیتے کہ غیر ضروری بات نہ کرنا پڑے. میرے بھائی دوست بزرگوں، ہم زبان کے بارے میں ایسے بے فکر ہو گئے؟ اس کا کام ہی ہے چلنا، اگر یہ صحیح چیز میں نہیں چلے گی تو غلط چیز میں چلے گی. ایک دفعہ زبان سے سبحان اللہ کہا تو آسمان اور زمین کے درمیان کی خلا کو نیکیوں سے بھر دے گی، اور اس زبان سے اگر ایک غیبت کا بول بولا تو یہ جہنم میں دھکیلے گی. اس لیے زبان کی حفاظت. روزانہ صبح جسم کے سارے اعضا اس زبان سے کہتے ہیں، اری زبان تو اللہ کے بارے میں ہم سے ڈرتی رہی ہو، اگر تو صحیح رہی تو ہم بھی صحیح رہیں گے، اور تو بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے. سارے اعضا فنا مانتے اس زبان سے. اس لیے صحابہ نے اس زبان کی حفاظت کی کہ کوئی غیر ضروری بات نہ نکلے، کوئی غیر ضروری بات نہ نکلے. کسی کے ساتھ ہمدردی کے بول بول کے اس کے دل کو جیت لیا، اور کسی کی غیبت کر کے، کسی پہ بہتان باندھ کے، کسی پہ الزام لگا کے، مذاق اڑا کے آدمی اپنے آخرت کو خراب کر لیا. اور اس وقت جو سب سے زیادہ آخرت کو خراب کرنے والی چیز زبان کے راستے بنی ہوئی ہے وہ غیبت ہی ہے. اللہ ہمارے حاجی صاحب کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے. آج کل ہر بیان میں غیبت کے بارے میں اتنا فرماتے ہیں کہ بدن کانپ اٹھتا ہے کہ اللہ ہم کہاں پھنسے ہوئے. اس لیے کہ ساری کمائی لٹ رہی ہے، اور جس کی لٹ رہی ہے اس کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ لٹ رہی ہے. یہ غیبت ایسی مصیبت. غیبت ہے کیا؟ کسی کے پیٹ کے پیچھے ایسی بات کرنا کہ اس کو پتہ چلے کہ میرے بارے میں یہ کہا گیا، یہ الفاظ استعمال کیے گئے اور وہ بات اس کو بری لگی، یہ غیبت ہے۔ پوچھنے والے پوچھے، یا رسول اللہ، اگر میرے بھائی کے اندر وہ بات موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں، ارشاد فرمائے تبھی تو غیبت ہے، اگر وہ بات موجود نہیں ہے اور تم نے کہی تو یہ تو بہتان ہے جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، غیبت۔ اس لیے کہ بعض لوگ کہتے میں اس سے غیبت تھوڑی کر رہا ہوں، یہ تو میں اس کے منہ پہ بھی کہہ چکا ہوں، یہ بات کہتے ہیں غیبت کر رہا ہوں، یہ بات اس کے منہ پہ بھی میں کہہ سکتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ بات منہ پہ کہنا جس سے اس کو بری لگے، یہ بھی غیبت کے حکم میں، اور اس غیبت کا اعلیٰ درجہ جو ہے وہ چغل خوری ہے، اعلیٰ غیبت کا درجہ چغل خوری، کہ کسی فساد اور فتنے کی نیت سے کسی کے راز کو کسی کے سامنے کھولنا، یہ چغلی۔ تو غیبت اور چغلی دونوں کبیرہ گناہ، جیسے شراب پینا کبیرہ گناہ اور منہ کالا کرنا کبیرہ گناہ، ایسے یہ غیبت بھی کبیرہ گناہ، بلکہ علماء نے کہا یہ اس سے بڑا گناہ، اس سے بڑا گناہ، اس لیے کہ منہ کالا کر کے شراب پی کے کسی وقت بھی خیال آئے کہ میں نے غلطی کی ہے اور توبہ کر لی تو اللہ اس کی غلطی کو معاف کر دیں گے، لیکن غیبت کر کے خیال آئے توبہ کی تو یہ توبہ سے گناہ معاف نہیں ہوتا کہ یہ حقوق العباد میں سے، یہ اس سے معاف کرانا پڑے گا جس کی غیبت کی، اس سے معاف کرانا پڑے گا جس کی غیبت کی، یہ معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ کاج منہ کالا کرنے سے بڑا گناہ، شراب پینے سے بڑا گناہ غیبت کرنا، جو آج ہماری مجالس کی زینت بن گیا، دینداروں کی مجلس سے خالی نہیں، مسجد کے اندر بیٹھ کے بھی غیبت کر، کوئی امام صاحب کی کر دیتا ہے، کوئی خادم کی، کوئی معذن کی، کوئی کسی اور، غیبت سے بچ۔ اور غیبت کا کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وعیدیں سنائی، قرآن نے اتنے سخت لفظ شاید کسی کے لیے نہیں کہے جتنے غیبت کے بارے میں کہے، کہ اے لوگوں، تم لوگوں کے پیٹ کے پیچھے باتیں نہ کیا کرو، کہ غیبت کا کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ انسانوں میں سے کوئی کسی انسان کا گوشت کھائے، آدم خور بن جائے، وہ کتنا گرا ہوا ہوگا، اور اس میں بھی وہ جو اپنے بھائی کا کھائے، بھائی بھی وہ جو مرا ہوا پڑا جس کی میت پڑی ہے، کوئی اس سے برا؟ غیبت کے گناہ کو ایسا کہا۔ حضور علیہ السلام کو جب معراج میں جنت و جہنم کی چیزیں دکھائی گئیں، تو ایک جگہ آپ نے دیکھا کچھ لوگ ان کے ناخن تانبے کے ہیں، تانبے کے ناخن، اس سے اپنے چہرے اور سینے کا گوشت نوچ نوچ کے پھینک رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہے جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے۔ ایسا گناہ، جنت کو جانے کے لیے ہر شخص کو ایک پل پہ سے گزرنا پڑے گا، اور وہ پل جہنم کے پر سے گزرتا ہے، جو نیک اور صالح ہوں گے تو کون سی بجلی کی طرح پار کر جائیں گے، اور جو گنہگار ہوں گے ان کو گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کچھ لوگ ہوں گے جن کو اس پل پہ چڑھنے ہی نہیں دیا جائے گا، نیچے روک لیا جائے گا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا کہ اس گناہ کا ازالہ کرو، یعنی ان سے جا کے معاف کراؤ جن کی غیبت کی، پھر تمہیں پل پہ چڑھنے دیا جائے گا۔ میرے بھائی دوستو، بزرگوں، اگر چڑھنے دیا جائے تو کچھ تو امید ہوتی ہے کہ گرتے پڑتے لڑکتے پڑکتے پار کر جائے، اور جن کو چڑھنے نہ دیا جائے اس سے زیادہ خسارے میں کون ہوگا؟ تو ان لوگوں کو پل پہ چڑھنے نہیں دیا جائے گا جو غیبت کیا کرتے تھے، کہ جا کے ان سے معاف کراؤ جن کی غیبت کی ہے۔ اس کو کھیل تماشا ہم نہ سمجھیں، کہ جہاں جی چائے کر دیا۔ غیبت انفرادی بھی ہوتی ہے، اجتماعی بھی ہوتی ہے، کسی پارٹی کی غیبت، کسی تحریک کی غیبت، کسی تنظیم کی غیبت، یہ غیبت نہیں، بادشاہ کی غیبت، وزیروں کی غیبت، سیاسی لیڈروں کی غیبت، علماء کی غیبت، یہ غیبت نہیں۔ ایک بزرگ کے سامنے ایک صاحب ایک ملک کی برائی کر رہے ہیں، اس ملک میں بادشاہت ہے، اس ملک اس میں اب ایسا نظام ہو گیا، یوں تکلیف ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، اور کہ بھائی خاموش ہو جا بیٹا، یہ غیبت ہے، اس بادشاہ کی غیبت ہے۔ میرے گھر میں آتی تو میرے گھر کے عیب نکالے کہ آپ کا کمرہ یوں، بیت الخلاء یوں، غسل خانہ یوں، اور ایسے آپ کے مشکلات، مجھے برا نہیں لگے گا؟ اس بادشاہ نے اس ملک کا قانون بنایا، اس کے نظام چلا رہا ہے، اس کے جو عیب نکالے گا کہ غیبت ہے۔ کتنی باریک چیز ہے، میں اور آپ پتہ نہیں سارے دن کتنی کرتے، بلکہ علماء نے تو یہاں تک کہا کہ کہ دل میں بھی کسی کے بارے میں ایسی بات کا آ جانا یہ بھی غیبت ہے کہ جو اس کو پتہ چلے کہ میرے بارے میں یہ ہوا، یہ بھی غیبت ہے. اور جیسے غیبت کا کرنا گناہ ہے، ایسے غیبت کا سننا بھی گناہ ہے. غیبت کا سننا بھی گناہ ہے. اسی شریعت نے کہا کہ جہاں غیبت ہو رہی ہے، اگر تمہارے اندر استعداد ہے تو اس کو روکو، اور اگر نہیں ہے تو تم اس کے موضوع کو بدلنے کی کوئی اور موضوع چھیڑ دو تاکہ غیبت ختم ہو جائے. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو مجلس سے اٹھ کے چلے جاؤ، مجلس سے اٹھ کے چلے جاؤ. یہ حکم ہے. یہ نہیں کہ ابھی جاؤں گا تو برا مان جائیں گے. مخلوق کے اللہ کے مقابلے مخلوق کی کوئی وہ نہیں ہے طاعت، اللہ کی طاعت کے مقابلے. برا مانتے تو مان جائے، اس مجلس سے اٹھ کے چلے جائے. کیونکہ غیبت کا سننے والا بھی ایسے گناہگار جیسے کہ غیبت کا کرنے والا گناہگار. یہ ایسی خراب چیز ہے جس لیے اس لیے قرآن حدیث میں اس سے بہت ڈرایا گیا. حضرت ربی رحم اللہ ایک تابعی ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ صحابی ہیں، اور جنہوں نے صحابہ کو دیکھا وہ تابعی. حضرت ربی ایک تابعی ہیں. وہ فرماتے کہ میں ایک مجلس میں پہنچا تو وہاں غیبت ہو رہی تھی، تو میں نے بہت چاہا کہ اس موضوع کو بدلوں لیکن موضوع نہیں بدلا جا سکا، تو میں اٹھ کے چلا گیا. چونکہ شریعت کا حکم یہ کہ چلے جاؤ، چلے گئے. کافی دیر بعد مجھے خیال آیا کہ اب ختم ہوئی ہوگی. میں واپس آیا تو غیبت پھر بھی چل رہی تھی. وہ تو جب چھڑ جائے نا کسی کی برائی، چاہے گھر کی کسی فرد کی، خاندان کی کسی فرد کی، حکومت کی کسی فرد کی، تو پھر وہ گھنٹوں چلتے ہیں. ہر آدمی اس میں حصہ ڈالتا ہے غیبت. تو کہتے کہ اب مجھ سے اٹھا نہیں گیا، ہمت نہ ہوئی، میں بیٹھا رہ گیا، حتیٰ کہ ایک دو بول میری زبان سے بھی غیبت کے نکل گئے. ہم کے مزاج ہے جس موضوع میں بات ہو رہی ہو وہ بھی کوئی نہ کوئی لقمہ دیتا ہے کہ میں کیوں خالی رہوں. کہتے مجلس ختم ہوئی، میں گھر آیا تو سو گیا رات کو، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سیاہ فام حبشی آیا، اس کے ہاتھ پہ ایک تھال ہے، اس میں گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے ہیں، اور وہ گوشت سور کا گوشت ہے، خنزیر کا گوشت. اس نے مجھ سے کہا اس کو کھاؤ. میں کہا میں مسلمان ہوں، مسلمان کیسے کھا سکتا ہے یہ خنزیر کا گوشت؟ کہ تمہیں کھانا پڑیں گے. میں نے منع کیا تو اس نے زبردستی میرے منہ میں ٹھوسنا شروع کیا، تو اس کی بدبو اور کڑواہٹ سے میری آنکھ کھل گئی. جب میری آنکھ کھلی تو میرے منہ میں اس کی بدبو اور کڑواہٹ موجود تھی. اور کہتے ہیں 30 دن مجھ پہ ایسے گزرے کہ کچھ کھاتا اور پیتا اس کی بدبو اور کڑواہٹ میرے منہ میں محسوس ہوتی. میں سمجھ گیا کہ یہ سارا وبال اس دو بول غیبت کے بول کا ہے. بھائیو دوستو بزرگو، ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ زبان نے پتہ نہیں کتنوں کی غیبت کی، کتنوں کی غیبت، اپنوں کی بھی کی اور پرایوں کی بھی کی، انفرادی کی بھی اور اجتماعی بھی. یہ اور غیبت کے ایک نقصان کیا ہے کہ غیبت کرنے والوں کی دعاؤں کی قبولیت ختم. شیخ نے لکھا ہے نا فضائل رمضان میں کہ ساری رات شب قدر میں عبادت کی، صبح ہوتے ایک کی غیبت کر کے ساری عبادت پہ پانی پھیر دیا. اور یہ غیبت آج مجالس کی زینت بن گیا. ایک صاحب سے کسی نے کہا کہ بھئی آپ مل کے بیٹھے تو غیبت کر رہے، تو پھر آپ ہماری مجلس کو سونا کرنا چاہتے ہیں، پھر ہم کسی کا مذاق اڑائیں نہ کسی کے پیچھے بات کریں، پھر مجلس کا فائدہ کیا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آ جانا، ذرا دوستوں کو بولتے آ جانا، کوئی کام ہے کام تو کریں گے، گپ شپ کریں گے. گپ شپ کیا ہوتی ہے؟ گپ شپ غیبت ہی ہوتی ہے. اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی ہنسی، اس کی مذاق. اور دوسرا نقصان غیبت کا یہ کہ جو غیبت کرتا ہے اس کی نیکیاں اس کے پاس چلی جاتی ہیں جس کی غیبت کر رہا ہے. حضرت حسن بصری رحم اللہ کو پتہ چلا کہ فلاں نے میری غیبت کی ہے، تو انہوں نے ایک کھجور کا ٹوکرا اس کے پاس بھیجا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے اپنی نیکیوں کا کچھ حصہ مجھے دے دیا، اس کے لیے میں کھجور آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور حق تو اس کا بہت زیادہ تھا، میں زیادہ دے نہیں سکتا، اس میں مجھے معذور سمجھ. کھجور کا ٹوکرا بھیج. ایسے ایک شخص نے حضرت بصری رحم اللہ سے کہا کہ سنا آپ نے میری غیبت کی ہے، انہوں نے کہ میرے نزدیک تمہاری اتنی اہمیت نہیں ہے کہ اپنی نیکیاں تمہیں دے دوں. تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے غیبتیں کرنی ہے تو اپنی ماں کی کروں, کہ گھر کی نیکیاں گھر میں ہی تو رہے, باہر کیوں جائیں. تو بلا وجہ اپنی نیکیاں ہم کھو رہے ہیں لوگوں کی غیبت کر کے. کبھی خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن خالی ہاتھ جھاڑ کے کھڑے ہو جائیں اور پتہ نہیں کتنے کی غیبت میں ہمارے نیکیاں چلی جائیں. حضرت علی بن زین العابدین رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے کسی نے کسی کی غیبت کی تو انہوں نے خاموش ہو جاؤ, یہ غیبت ہے, یہ غیبت ہے, اور غیبت کرنے والے ایسے ہیں جیسے دنیا میں جو کتوں کی حیثیت ہوتی ہے وہ دنیا کے کتے ہیں غیبت کرنے والے. اس لیے میرا سبب ہمیں اس گناہ سے توبہ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ علماء کی غیبت وہ تو اور بڑا گناہ ہے, کیونکہ علماء کا اللہ کی ایک مقام ہے, ان کی حیثیت ہے. تو علماء کی غیبت کرنا اور بڑا گناہ, کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ جو میرے ولی کو ستائے گا, علماء کو صلحاء کو مشائخ کو ستائے گا, میں اس سے بدلہ لوں گا. اللہ پاک ہر چیز کا بدلہ دنیا میں نہیں لے کرتے, لیکن جو علماء کو صلحاء کو مشائخ کو ستائے, ان کی غیبتیں کرے اور ان کو تنگ کرے, تو اللہ اس کا وبال دنیا میں بھی لاتے اور اس کو فتنوں میں مبتلا کر دیتے, مشکلات میں ڈال دیتے. اس لیے علماء کی کبھی بھول کے بھی غیبت نہیں کرنی چاہیے, کہ کرنی تو کسی کی بھی نہیں چاہیے, اور شیطان نے اس دور میں علماء کی غیبت کا رواج ڈال دیا, ملا ایسے ہوتے فلا ایسے. توبہ کریں اور لوگوں سے توبہ کرائیں, توبہ کریں لوگوں سے توبہ کرائیں. اور غیبت جیسے زبان سے ہوتی ہے ایسے آنکھوں اور ہاتھ کے اشارے سے بھی ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں دکھائی یہ چیزیں تو آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ سینوں کے بل لٹکے ہوئے, سینے کے بل لٹکے ہوئے مرد اور عورتیں. آپ نے پوچھیں گے کون ہے, کہ وہ لوگ ہیں جو زبان اور آنکھ کے اشاروں سے غیبت کرتے تھے. مگر آنکھوں میں بھی آدمی کر جاتا ہے, تو مجلس میں کوئی آیا تو ایک خیال آنکھوں آنکھ مار کے کہتے ہیں دیکھا وہ آ گیا, یہ بھی غیبت ہے. توبہ کرے میں نے اور آپ نے پتہ نہیں کتنے آنکھ کے اشاروں سے غیبتیں کی ہوں گی, آنکھیں آنکھ مار کے اس کا مذاق اڑا لیتے ہیں, جو کچھ بولے تو ایک دوسرے کو آنکھ مارتے. کہ یہ وہ لوگ تھے جو سینے کے بل لٹکے تھے, جو آنکھوں کے اشارے سے غیبت کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ سامنے سے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزری. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے اور سوکروں میں تھوڑا سا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. حضرت صفیہ کا قد ذرا چھوٹا تھا, تو حضرت عائشہ کی سوکن تھی نا, زبان سے تو کچھ نہیں کہا, ہاتھ کے اشارے سے ہاتھ نیچے کر کے وہ ٹھگنی چھوٹا قد والی جا رہی ہے, زبان سے نہیں کہا, ہاتھ کے اشارے سے. ہمارے کہتے ہیں ٹھگنی گیٹا بونا مختلف لفظ ہے, کہ وہ چھوٹے قد والی جا رہی ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ انہیں ایسا اشارہ کیا ہے کہ اس کا سمندر میں ڈالا جائے تو سمندر کا سارا پانی بدبودار اور زہریلا ہو جائے. آج ہم نے اشاروں سے کتنوں کے مذاق اڑائے ہوں گے اور اس کو کبھی گناہ بھی نہ سمجھا. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ ساری دنیا کی دولت بھی مجھے اگر دے دی جائے تو میں کسی کا مذاق اڑانے پہ تیار نہ ہوں, ساری دنیا کی دولت بھی دے دی جائے. آج تو مذاق اڑانا فن بن گیا, لوگ پیسے دے کے مذاق اڑانے والوں کو بلواتے. توبہ کرے, اگر میں نے کسی کے مذاق اڑایا ہے تو معافی مانگے اس سے, توبہ کرے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ بیٹھی ہوئی تھی کہ میں نے ایک اور دیا, وہ لمبے دامن والی. آپ نے ارشاد فرمایا تھوکو تھوکو عائشہ تھوکو, دو دفعہ فرمایا عائشہ تھوکو تھوکو. میں نے تھوکا تو میں نے گوشت کا ٹکڑا تھوکا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غالباً جابر ہے کہ حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص اٹھ کے اس مجلس سے چلا گیا. جب چلا گیا تو دوسرے نے ان کے بارے میں کوئی ایسا بول بولے جو غیبت کا تھا, تو آپ نے ارشاد فرمایا اس سے تم خلال کرو. اصل میں نے تو کئی دن سے گوشت نہیں کھایا,